اس 40 سال کے اندر اتنی زبردست ترقی ہے جاپان نے کہ اس نے امریکہ کو ڈیفنسو پوزیشن میں ڈال دیا. اس وقت جاپان کا ٹریڈ سرپلس 47 بلین کے بقدر ہے امریکہ کے اوپر, 37 بلین ڈالر. اور جاپانیوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اکانومک پرل ہاربر بن گیا ہمارے لیے. آپ جانتے ہیں کہ پرل ہاربر ایک بندرگاہ ہے وہاں ہوائی میں, جو کہ امریکوں کا بحری اڈہ تھا, اور بہت سارے جنگی جہاز وہاں تھے, اور جاپانیوں نے اس پر بم گرائے اور ان کے اڈے کو برباد کر دیا, اسی کے بعد ایٹم بم گرائے تھے. تو پرل ہاربر اس زمانے میں نام تھا جاپانیوں کا بموں کے ذریعے سے امریکی بندرگاہ پر حملہ کرنے کا. تو اب وہ کہتے ہیں اکانومک پرل ہاربر, اقتصادی پرل ہاربر. اس وقت انہوں نے بموں سے حملہ کر کے ہماری جنگی طاقت کو برباد کیا تھا, اب یہ اقتصادیات کے ذریعے سے ہماری طاقت کو کمزور کر رہے ہیں. اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ امریکہ میں جاپان کی کاریں, جاپان کے الیکٹرانک کے سامان اتنی کثرت سے جا رہے ہیں کہ جاپانی یہ امریکی فرموں کے مقابلے میں جاپانی فرموں کی بنی ہوئی چیزوں کو زیادہ خرید رہے ہیں امریکی. اس بنا پر 37 بلین ڈالر کے بقدر ٹریڈ سرپلس ہو گیا ہے جاپان کا امریکہ کے خلاف. اب غور کریں, چنانچہ امریکہ میں ایک کتاب چھپی, اس کا نام ہے جاپان نمبر ون جاپان نمبر ایک, اور ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. تو 40 سال کے اندر تاریخ موڑ دیا بالکل جاپان نے. کیسے؟ صرف اتنی سی بات سے کہ فاتح قوم جو موقع انہیں دے رہی تھی, اس موقع کو فلفور قبول کر کے انہیں استعمال کرنا شروع کر دیا. بالکل وہی شک تھی وہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خود یہ پیشکش کر رہے تھے کہ ہمارے آپ کے درمیان ٹکراؤ ختم ہو جائے, آپ قبائل سے نپٹیے. ہم کہا کہ ٹھیک ہے, فلفور آپ نے اس کو استعمال کر لیا. اسی کا نام تھا صلح حدیبیہ, اسے فتح نہیں کیا. یہی جاپان میں ہوا کہ جب امریکنوں نے کہا کہ تم جنگی میدان میں اور سیاسی میدان میں کو چھوڑ کر کے تم اس میدان میں کوشش کرو اقتصادیات, ہم تمہاری مدد کریں گے. فوراً قبول کر لے کہ ٹھیک ہے, اور 40 سال کے اندر تاریخ بدل دی. آج جاپان اقتصادی اعتبار سے دنیا کی نمبر ایک قوم بن چکا ہے. تو سنت حدیبیہ کیا نام ہے؟ سنت حدیبیہ نام ہے جو مواقع موجود ہیں ان کو استعمال کرنے کا, نہ یہ کہ جو مواقع موجود نہیں ہیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کا. یہ سنت حدیبیہ نہیں ہے. ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ جو مواقع موجود نہیں ہیں اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ریزرویشن ہمیں نہیں ملا ہوا اس ملک میں, اب اس کے خلاف ہم روزانہ ادھم چاہیے ہوئے ہیں کہ ریزرویشن دو. یا ہمارا تناسب بل پر کم ہے پارلیمنٹ میں, اس کے خلاف طوفان مچائے ہوئے ہیں. مطلب جو چیزیں ہمیں نہیں ملی ہوئی ہیں اور نہ مل سکتی ہیں ان کے خلاف تو ہنگامہ کر رہے ہیں ہم روزانہ, احتجاج, ریزولوشن اور بیانات اور تقریریں اور جلسے چل رہے ہیں. جو مواقع آلریڈی موجود ہیں, خود فریق ثانی دینے کے لیے تیار ہے, اس پر حمل نہیں کر رہے. مثال کے طور پر اسی ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں یہ واقعہ ہو چکا ہے, یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے اور ثابت ہے تاریخ سے, کہ ٹھیک یہی بات انگریزوں نے ہندوستان میں چاہی, کیونکہ مسلمانوں سے انہوں نے حکومت چھینی تھی. اس وقت مغل سلطنت جو تھی وہ مسلم سلطنت تھی, تو مسلمان بہت زیادہ ناراض تھے اور لڑنے پھرنے کے لیے تیار تھے. انگریزوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو ڈائیورٹ کر دیا جائے تعلیم کی طرف, تبلیغ کی طرف. یہ بالکل تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے. زبردست کوشش کی ان لوگوں نے. مثال کے طور پر 1938 میں لارڈ لوتھین, نہیں کیا نام تھا اس کا, لارڈ لوتھین ہی شاید تھا, وہ کانوکیشن ایڈریس پڑھنے کے لیے علی گڑھ آیا 1938 میں. ٹھیک یہی بات اس نے کہی وہاں, جو اس وقت سینٹر تھا مسلم مائنڈ کا وہاں, کہ آپ لوگ سیاست کے بجائے تعلیم کے اور تبلیغ کے میدان میں کام کیجیے. اور اس نے یہ بات کہی کہ اگر آپ تبلیغ میدان میں کام کریں تو یورپ میں آپ بے شمار انسان پائیں گے جو اسلام کو اپنے دل کی آواز سنیں. یہ کیا تھا؟ ہمدردی کے برابر نہیں کہا تھا اس نے, ڈائیورٹ کرنے کے لیے. جس طرح سے امریکہ نے جو بات کہی جاپان کے لیے, تو ڈائیورٹ کرنے, ہمدردی کے لیے نہیں کہی. قریش نے جو کہی تو ہمدردی کے لیے نہیں کہی. دشمن آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا ہے, اپنے کسی مصلحت کے تحت موقع دیتا ہے آپ. आजकल क्या है, अगर हम ये बात कहें तो लोग कहेंगे अरे वो उनका अपना फायदा इसमें है, अपने फायदे ही के लिए दुश्मन कहता है। इस राज को जानिए, हमारा क्या है, फिल फॉर जवाब देंगे, वो अपने मसाले के लिए कह रहे हैं। मसलन जब अंग्रेज ने ये कही थी बात कि तुम लोग तालीम में आगे बढ़ो, तुम लोग तबलीग करो, तो हमारे बड़े बड़े दिमागों ने यह कहा कि अंग्रेज इसलिए कह रहा है, उसका अपना फायदा इसमें है कि सियासी महाज जो है वो हट जाएंगे उससे, तो इनके लिए सब कामयाबी कामयाबी है। तो इस राज को जानिए कि दुश्मन अपने ही फायदे के लिए कहता है। कुरैश ने अपने ही फायदे के लिए कहा था, अमरीका ने अपने ही फायदे के लिए कहा था, क्या दुश्मन आपको आपका वो हो जाए, खरखा हो जाएगा? जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये तो जिंदगी नाम है कॉम्पिटिशन का, मुकाबले का, टकराव दो कौमों का होता है। अपने किसी मसलियती के तहत एक कौम आपको एक मौका देती है, एक मैदान में काम करने का, उसी को फिल फॉर पहचान को पकड़ लेना पड़ता है, और जब उस पर कुछ मुद्दत बीत जाती है तो उसी में कामयाबी के रास्ते निकल आते हैं। बहुत ही छोटा दिमाग उन लोगों का है जो ये समझते हैं कि वो तो अपने फायदे के लिए कह रहे हैं। वे अपने फायदे के लिए तो कहते ही आदमी, और किसलिए कहता है? उतबा इब्न रबिया ने जो बात कही थी उसने कही थी कि बद्र में उनके 70 सरदार मर गए, तो अपना गम लाहिक था उनको, हमारे सरदार क्यों कट हैं, हमारे नौजवान क्यों कट हैं, लड़ने दो इनको कबाइल में, मोड़ दो इनकी कोशिशों को उधर। यानी ऐन अपने कौमी मफाद में कुरैश के खून को बचाने के लिए, कुरैश के मफाद को बचाने के लिए उतबा ने ये बात कही थी, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरखाई में नहीं कही थी, लेकिन उसको फिल फोर्ड आपने इस्तेमाल किया तो उससे फतेह मक्का निकल आया, फतेह मक्का निकल आया। ऐसी अमरीकनों ने जब बात कही जापान से कि तुम अब लोग इकतसादियात तरक्की करो, तो जापान के फायदे में नहीं कही थी, ऐन अपने फायदे में कही थी, लेकिन जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो तारीख बदल दी। तो फरीक सानी जो मौका देता है तो अपने ही मफाद के लिए देता है। आपकी होशियारी है कि उसको इस्तेमाल करके आप और अपने हक में ले जाएं। तो बहरहाल खुलासा यह है इस पूरी गुफ्तगू का कि हम लोग इस हदीस को पढ़ते हैं, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयाऊद कमा बदा फतूबा लिलग़रबाए। हर शख्स जानता है इस हदीस को, हर मुसलमान। इस्लाम शुरू हुआ तो अजनबी था, फिर वो अजनबी हो जाएगा, हर आदमी इसको जानता है। लेकिन यानी कम अज़ कम अपने तजर्बे के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि मैंने शायद ही किसी को पाया हो जो इसको पूरे सही तौर पर उसको यानी महसूस कर रहा हो कि इसमें क्या बात कही गई है। लोग समझते हैं कि शायद ऐसा हुआ कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, हालांकि हदीस साबित है कि लोग नमाज पढ़ते रहेंगे हमेशा, कभी मस्जिदें मस्जिद आमिरा का लफ्ज़ आता है हदीस में, उनकी मस्जिदें आबाद रहेंगी हमेशा। तो ये एक और ही पहलू से दीन अजनबी होता है, और उसकी एक मिसाल मैंने ये दी कि हम मिसवाक की सुन्नत जानते हैं, दाएं हाथ से पानी पियो ये सुन्नत जानते हैं, मस्जिद में पहला कदम रखो तो दाएं रखो, निकलो तो बाएं रखो, ये हम सुन्नत जानते हैं, इन सुन्नतों से हम वाकिफ हैं। लेकिन इस सुन्नतों के फिरस्त में कुछ और भी चीज़ें, उससे हम बिल्कुल ना वाकिफ, वो दीन हमारे अजनबी है। सुन्नत एराज, सुन्नत हुदैबिया, सुन्नत सब्र, सुन्नत खैरखाही, इससे हम बिल्कुल ना वाकिफ। कि शरारत करने वाला शरारत करे तो हम एराज करें, दुश्मन हमारा चाहे हमारा दुश्मनी करे, हमको तकलीफ पहुंचाए, फिर भी उसके लिए हम दुआएं दें, तकलीफें पड़ें हम सब्र करें। यह सब जो है, अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सब क्यों है। जाहिर है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बुजुर्ग बनाना चाहते हैं। अगर इसका नतीजा बुजदली होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत जो अफराद थे साहबे किराम, वो भी बुजदल सबके सब होते हैं, सबसे बड़े बहादुर लोग थे वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एराज सिखाया, सब्र सिखाया, खैरखाही करना सिखाया दुश्मनों का, हुदैबिया की सुन्नत पर अमल किया, तो क्या सब लोग बुजदल हो गए, इस्लाम की तारीख रुक गई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तजुर्बा और ये तारीख की मिसाल बताती है कि इससे बुजदली नहीं पैदा हुआ करती, इससे तारीख बनती है। देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बस इसलिए जीते हैं कि मरकर कब्र में चले जाए, کھائیں پیئیں مر جائیں قبر میں جائیں. ایک وہ جو تاریخ بناتے ہیں تاریخ ساز انسان, یہ تاریخ ساز انسانوں کی صفت ہے. یہ وہ انسان جو تاریخ بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ آپ کے دشمن ہوں گے, کچھ آپ کے دوست ہوں گے, کچھ آپ کے حریف ہوں گے. یعنی یہ ہونا ہی ہونا ہے, چاہے مسلمان اور غیر مسلمان کسی ملک میں ہوں یا سب مسلمان ہی مسلمان کسی ملک میں ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا کچھ. یعنی سارے 100% مسلمان ہوں تب بھی, اس میں آدھے مسلمان ہوں آدھے غیر مسلم ہوں تب بھی, یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ ٹکراؤ ہو, شکایتیں ہوں, تلخیاں ہوں, مقابلے ہوں, کمپٹیشن ہو, یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آبادی میں مسلمان ہے اور غیر مسلم ہے. کوئی بھی ہو, مسلمان ہو اور سب کے سب مسلمان ہو, ایک بھی وہاں غیر مسلم نہ ہو, تب بھی کمپٹیشن ہوگا, تب بھی ٹکراؤ ہوگا, تب بھی شکایتیں ہوں گی, تب بھی لوگ ایک دوسرے گرانے کی کوشش کریں گے, تب بھی دشمنیاں ہوں گی. یہ ہونا ہی ہونا ہے, جیسا کہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں, دیکھ رہے ہیں آپ. تو چیز کیا ہے, ترقی کا راز ہے اپنا استحکام, اپنی تعمیر. اب بتائیے کہ جب یہ ہونا ہی ہونا ہے تو ترقی کیسے ہو, اپنے کو مستحکم کیسے بنائیں آپ؟ اب آپ لوگوں سے لڑتے رہیں گے تو اپنے کو مستحکم کیسے بنائیں گے آپ؟ یہ حقیقتاً اپنے کو مستحکم بنانے کی قیمت ہے اعراض اور سب یہ ساری چیزیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی قیمت ہیں کہ اپنے کو مستحکم بنانا ہے, اپنے کو اپنی بیس بنانی ہے, اپنے کو جمانا ہے زمین پر, اپنے معاملات کو پکا کرنا ہے. اسی کی قیمت دینی پڑتی ہے کہ کہیں آپ کو اعراض کرنا پڑتا ہے, کہیں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, کہیں آپ کو برداشت کر لینا پڑتا ہے, حتیٰ کہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ دشمن کے لیے خیرخواہ بن جائیں, تاکہ وہ وقت آئے کہ وہ بھی آپ کا دوست بن جائے. خرخواہ بننے کے معنی ہے کہ جس شخص کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ وہ بھی ایک وقت آئے کہ وہ بھی ہمارا دوست بن جائے, ہماری طاقت بن جائے. یعنی آپ تعمیر و استحکام کی جو مہم چلا رہے ہیں اپنی, اس میں اس کو بھی شامل کرنے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. جی ہاں, تو دنیا میں اسی شخص کو یا اسی قوم کو جگہ ملتی ہے جس کی اپنی کوئی بیس ہو, جس کا اپنا کوئی استحکام ہو. مثال کے طور پر موجودہ زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیے, اس زمانے میں وہی قوم زندہ رہ سکتی ہے جس کے پاس اپنی صحافت ہو, اپنی انڈسٹری ہو, اس کے اندر اتحاد ہو, ٹریڈ یونینزم میں اس کا کچھ حصہ ہو, جتنی بھی وقت کی قوتیں ہیں اس میں ان کا حصہ کچھ ہو. تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ اگر لڑتے پھرتے رہیں گے تو آپ تو ان کسی جگہ بھی آپ کو کوئی مقام نہیں ہوگا. مثال اس ملک میں آپ کا کوئی ایک بھی اخبار جو اخبار کے حاصل کرے, یہ جو اخبارات نکلتے ہیں مسلمانوں کو, میں ان کو چیتڑے کہتا ہوں, کچھ بھی حقیقت ان کے لیے, ان کو اخبار کہنا ہی سب چیزیں, یعنی اخبار کی توہین ہے, لفظ اخبار کی توہین ہے. اس ملک میں ایک بھی ہمارا اخبار نہیں, سچی بات ہے, سب چیتڑے ہیں جو ہم نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمیں ایک اچھا اخبار نکالنا ہے. میں آپ کو ایک مثال, اس مثال کو ختم کرتا ہوں اس بات کو کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. مثلاً مسلمان عام طور پہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب انگریزی اخبارات جو ہیں متعصب ہیں, مسلمانوں کی خبریں چھاپ لیتے ہیں. عام شکایت یہ, میں اس شکایت کو بالکل 100% جھوٹ سمجھتا ہوں. جھوٹ اس لیے کہ وہ اخبارات کس نے, کون چلا رہا ہے ان اخبارات کو؟ جو چلا رہا ہے وہ اس کی چیزیں اس میں ریفلیکٹ کریں گی, کہ جو نہیں چلا اس کی چیزیں ریفلیکٹ کریں گے؟ مجھے بتائیے, یعنی کیوں آپ اس میں چھائیں گے؟ مجھے بتائیے کیوں چھائیں گے آپ جب آپ چلا نہیں رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے انگریزی جرنلزم پر ہندو قبضہ کیوں ہے. کوئی زبردستی نہیں قبضہ ہے, آزادی سے پہلے ہندوستان کی انگلش جرنلزم جو ہے اس میں وہ تھی انگریزوں کے ہاتھ میں, مسلمان بھی اس میں کافی تھے انگریزوں کے ہاتھ میں. مسلمان تو بھاگ گئے پاکستان, ایک احمقانہ حرکت کی مسلمانوں نے, اور انگریز چلے گئے واپس. اس وقت خلا پیدا ہوا, تو ایک سردار جی جو کہ چند یہ پنجاب یونیورسٹی میں وہ پروفیسر تھے, سردار پورن سنگھ کا نام تھا ان کا. اس وقت انڈیا میں صرف ایک ڈپلوما کا کورس تھا بمبئی یونیورسٹی میں, ڈگری کورس صحافت میں نہیں تھا. انگلش جرنلزم کا کورس انڈیا میں نہیں تھا, لوگ لندن جایا کرتے تھے. پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے ڈگری کورس شروع کیا صحافت کا, انگلش جرنلزم کا, پہلی بار انڈیا میں شروع ہوا. کس نے شروع کیا؟ ایک سردار نے شروع کیا. ان کا بیان انہوں نے تقریر کی تھی, اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, ابھی زندہ ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ہمارے یہاں پہلا بیچ تیار ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کام جس میں ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے, عملی ٹریننگ. ڈگری لے لی انہوں نے, مثلا بی اے کر لیا انہوں نے صحافت میں, اب مسئلہ ہے عملی ٹریننگ. تو انہوں نے اپنا پہلا بیچ جو ہے انہوں نے بتایا کہ وہ اس کو لے کر ہم دلی آئے. دلی آئے ہم نے یہ چاہا کہ یہاں جو اخبارات ہیں یا نیوز ایجنسیز ہیں وہ ہمارے آدمیوں کو بطور ٹریننگ کے لے لیں, وہ مثلا پی ٹی آئی ہے یا ٹائمس آف انڈیا ہے. تو ان کا لفظ یہ تھا کہ کسی نے ہم کو لفٹ نہیں دی, لفٹ نہیں دی, لیکن کوشش کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن اب یہ حال ہے کہ میں ان دفتروں میں جاتا ہوں تو آدھے آدمی میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ میرے شاگرد ہیں. تو اس میں میں اتنا اضافہ کرتا ہوں ان کی اس تقریر کی تھی کہ ہندوستان میں 100 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں, ہندوستان کی 100 یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی کے ایک شعبے میں ایک شخص نے اپنے آپ کو 20 سال کے ڈیووٹ کیا. دیکھیے کیا ہوا, اس کی قوم کا ہندوستان کے انگلش جرنل پر قبضہ ہو گیا. یہ کام ہے تعمیر کا. ہمارا کیا ہے, ہر مسلمان شکایت کرتا ہے صاحب انگریزی اخباروں میں تعصب ہے. تعصب نہیں ہے, کہیں یہ بات ہے کہ انہوں نے کوشش کر کے انگریزی اخبار کا قبضہ کیا اور چلا رہے ہیں, تو انہیں کے جو باتیں وہی زیادہ آئیں گی, ہماری باتیں کیسے آئیں گی. نہ تو ہماری بدولت ان کو اشتہار ملتے ہیں, نہ ہم اتنے بڑے قارئین کا حلقہ ہے کہ ہماری وجہ سے اخبار بکتے ہوں, نہ ان کے ایڈیٹر اور جو بڑے بڑے ہوتے ہیں چلانے والے وہ ہم فراہم کر رہے ہیں. نہیں, خامخواہی ہماری باتیں کیسے پھیلیں گے اگلے اخبارات میں, جو بتائیے کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. فرض کیے ایک ملک میں شیعہ اور سنی دو سکھ ہوں یا حنفی اور اہل حدیث دو ہوں, اگر اخبار اہل حدیثوں کے ہاتھ میں ہے ناممکن ہے کہ حنفیوں کے بعد اس کے اندر اتنی آواز جتنی کہ اہل حدیثوں کی آئے گی, نام ہو ہی نہیں سکتا. اہل حدیث اخبارات, اہل حدیثوں کا قبضہ اخبارات میں, تو اہل حدیث کی بات آئیں گی, حنفیوں کی بات نہیں آئے گی. اس طرح اگر سنیوں کا قبضہ ہے تو شیعہ کی بات نہیں آئے گی, سنیوں کی بات آئے گی. اس طرح پنجابیوں کا قبضہ ہے تو بنگالیوں کی بات نہیں آئے گی اس کے اندر. یہ بالکل فطری حقیقت ہے. تو ایک شخص نے اپنے آپ کو 20 سال تک ڈیووٹ کیا, نتیجہ کیا ہوا کہ انگلش جرنلسٹ پر اس کے کام پر قبضہ ہوا, تو وہی اب اس میں چھائے گا, ہم کیسے چھائیں گے اس کے اندر. اور بدید یہ ہے کہ مثلا اس ملک میں جو میجارٹی کمیونٹی ہے اس نے پچھلے 100 برس کی کوشش کے نتیجے میں یہاں کی انڈسٹری پہ اس کا قبضہ ہے. انڈسٹری مسلمان 1% بھی نہیں انڈسٹری میں, جس کو کہتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی. مسلمان جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں 1% بھی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اخبارات کو فیڈ کرتی ہے انڈسٹری, اخبارات کو فیڈ کرتی انڈسٹری, یعنی اخبارات چلتے ہیں انڈسٹری کے بدولت. اب بتائیے کہ جو قوم اس کو اشتہارات دے کر کے چلا رہی ہے, یعنی اگر اس قوم کی باتیں اس میں نہیں نمایاں ہوں گی تو آپ کو باتیں کیسے نمایاں ہوں گی؟ یہ شکایت ہے, بالکل لغو ہے, جھوٹ ہے, اور ابسرڈ چیز ہے جو کوئی شخص کر سکتا ہے. اگر سنی اخبار میں شیعہ فکر نہیں پوری طرح آ پاتا, الحدیث کے اخبارات میں حنفیوں کی بات نہیں آ پاتی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے اخبار میں آگے بات آئے؟ کیسے ممکن ہے بتائیے؟ کتنی لغو بات ہے, بالکل لغو بات ہے. اس سے زیادہ ایبسرڈ بات پوری دنیا میں نہیں سکتی. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو سنت ہے, اس سنت سے ہم غافل ہیں. یہ سنت کیا ہے کہ فریق ثانی کی شرارتوں کا اعراض کرنا, ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا, ان کے جو منصوبے ہیں ان کے منصوبوں کو اوائڈ کرنا, اور اوائڈ کرتے ہوئے اپنے کو مستحکم بنانا, اپنی تعمیر کرنا, یہاں تک کہ آپ کی بیس ہو جائے, آپ کا خود ایک جماؤ, ایک زمین آپ کی ہو جائے. جب آپ کی ایک زمین ہوگی تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, دوسرے ایک زمین پر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں, نامکن بات ہے. تو ہم سنت کے نام سے صرف یہ جانتے ہیں کہ مسواک اور دائیں ہاتھ سے پانی پینا وغیرہ وغیرہ. مجھے کئی بار یہ تجربہ ہوا کہ میں نے یہ لفظ جب استعمال کیے, سنت اعراض, سنت حدیبیہ, سنت صبر, سنت نصح, تو لوگ مجھے عجیب طریقے سے دیکھنے لگے, یہ کون سی بات, کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ بدا الاسلام غریباً و سعود و کما بدا فتح والغربا, دین جو ہے ہمارے لیے اجنبی ہو گیا. کچھ ظاہری باتیں, کچھ ضمنی باتیں, کچھ فروعی باتیں, تو ہم جانتے ہیں دین کے علاوہ, لیکن جو گہری باتیں ہیں, جو تاریخ بناتی ہیں, جو مستقبل بناتی ہیں, جو قوموں کو بالا کرتی ہیں, غالب کرتی ہیں, سنت کا وہ پہلو بالکل ہمارے دماغ سے اوجھل ہے. جانتے ہی نہیں کہ اعراض بھی سنت ہے, صبر بھی سنت ہے, اور نصر بھی سنت ہے, اور حدیبیہ بھی سنت ہے, جب کسی میں انا فتحنا لگا فتح مبینہ کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے. قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے پانی پیو تو فتح ہو جائے گی, یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے قرآن. لیکن حدیبیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انا فتحنا لگا فتح مبینہ, یہ سنت حدیبیہ پر عمل کرنے پر فتح مبین کی بشارت. یہ تو کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے, نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیو تو تم کو فتح ہو جائے گی, سر پر ٹوپی رکھو تو فتح ہو جائے گی. تو جن سنتوں کو ہم پکڑے ہوئے ہیں بلا شک وہ بھی سنت ہیں, لیکن جو بڑی سنتیں ہیں اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. دسترخوان پر فرض کیے کھانا ہو اور پانی بھی ہو, پانی پیے چلے جائیں, خالی پانی سے پیٹ بھر ڈالیں اور کھانا جو ہے وہ چھوڑ دیں, بتائیے تو یہ ناراضی نہیں ہوگی. تو سنت کے وہ اجزاء جو قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن بنتے ہیں, جو مستقبل بناتے ہیں, جو تاریخ بناتے ہیں, جو آپ کو غالب کرتے ہیں, جو بالا کرتے ہیں, وہ سب ہم اتنا چھوڑے ہوئے کہ ہم جانتے بھی نہیں کہ سنت ہے, جانتے بھی نہیں کہ سنت ہے. تو بہرحال یہ اس وقت مجھے اسی کے بارے میں عرض کرنا تھا, اور اگر میری زبان سے کوئی اللہ تعالیٰ نے صحیح بات نکالی ہے تو آپ کی دلوں میں جگہ بنائے, غلط بات نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے. اجنبیوں کے لیے جو اس بنا پر اجنبی ہو جائیں کہ اس دین کو لے کے اٹھے ہیں, وہ جو لوگ نظر میں اجنبی ہیں, دین اجنبی کو لے کر اٹھے. ایک ہے دین معروف کو لے کر اٹھے, یعنی بگڑے ہوئے دور میں جب دور بگڑ گیا ہو, جب تنزل آ گیا ہو, تو ایک دین معروف ہوتا ہے. مثلا دین معروف مثال کے طور پر تعزیہ کا جلوس نکالنا یا میلاد النبی کا ایک ہنگامہ خیز جلسہ کرنا, یہ دین معروف ہے. اور ایک دین غیر معروف ہے, اس دین غیر معروف جب لے کر اٹھیں گے آپ تو لوگوں کی نظر میں آپ کو اجنبی لگیں گے, جو کہتے ہیں دیہاتی زبان میں نکو بن جائیں, آپ نکو بن جائیں گے. تو جو دین کی خاطر نکو بنے بلا شبہ اس سے زیادہ بابرکت کوئی شخص نہیں ہے. یعنی اجنبی اللہ کی نظر میں نہیں, دین کی نظر نہیں, بلکہ آس پاس کے لوگوں کی نظر میں. اور دوبارہ لوگ روایت مطلب یہ کہ اپنے ماحول میں لوگوں کی نظر میں.